सनीचर 7 जनवरी के सैरबीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। 2 साल की मुद्दत मुकम्मल करके फौजी अदालतें खत्म हो रही हैं। इनके बगैर क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती जा सकेगी?
उस वक्त भी जरूरत नहीं थी। हम अभी यही कहेंगे कि जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में फौजी अदालतों की 2 साल मुद्दत आज खत्म हो गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमात से निमटने के लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है। तफसील के साथ सबा नास।
पिशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद इंतहा पसंदों से मुंसलिक मुकदमात से निमटने के लिए पार्लियामान ने 21वीं आईनी तरमीम करते हुए फौजी अदालतें कायम करने की मंजूरी दी थी। इन अदालतों की तौसी के बारे में फिलहाल कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, ताहम दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। वाज़े रहे, इन 2 सालों के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स ने 150 से ज्यादा मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। इन अदालतों पर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट समेत इंसानी हकूक की तंजीमों और वकला बरादरी ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और फौजी अदालतों को खुफिया, गैर शफाफ और मुनसिफाना समात के उसूलों के खिलाफ करार दिया है।
पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने प्ली बार्गेन और रजाकाराना तौर पर रकम वापस करने वालों को सरकारी और अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल करार देने की तजवीज़ मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने मजीद कहा कि एहतसाब से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन मुमकिन तौर पर आज रात 12 बजे से कबल जारी हो जाएगा और ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो जाएगा। पाकिस्तान के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को दहशतगर्दी के खिलाफ 39 मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद का सरबरा मुकर्रर कर दिया है। इस बात की तस्दीक वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मकामी TV पर बात करते हुए की। श्रीलंका में चीन को बंदरगाह और सनअती मरकज तामीर करने की इजाज़त देने के खिलाफ मुजाहरे में कई अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसील बताएंगी नाजिया गुलजार।
श्रीलंकन हुकूमत के इस मंसूबे के तहत दारुल हुकूमत कोलंबो से 240 किलोमीटर दूर साहेली शहर हम्बनटूटा में दही इलाकों के हजारों मकीनों को बेदखल किया जाएगा। पुलिस ने मुजाहिरों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इस हवाले से मुनाकिदा तकरीब भी ताखीर का शिकार हुई, जिसमें श्रीलंका के वजीर आजम ने शिरकत करना थी। इस मनसूबे के मुखालिफिन का कहना है कि इससे इलाका एक चीनी कॉलोनी बनकर रह जाएगा। श्रीलंका की हुकूमत हम्बनटूटा की बंदरगाह के इलाके को एक ऐसी कंपनी को 99 साल लीज पर देने की मंसूबाबंदी कर रही है, जिसके 80% हिस्से की मलकियत चीन के पास है।
आइवरी कोस्ट में होने वाली फौजी बगावत बजाहिर मुल्क के कमर्शियल मरकज आबिदजान तक फैल गई है। शहर के मजाफात में एक फौजी कैंप के अंदर से फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। जुमे को इस बगावत के बाद से बोआके समेत मुल्क के बड़े शहरों में रात गए फायरिंग हुई है। फौजियों ने अहम शहराओं को सील कर दिया है। शाम के इलाके एजाज की एक मार्केट में एक बड़ा कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। बागियों के जरे कब्जा ये इलाका तुर्की की सरहद के साथ वाक़ है। मकामी रिहायशियों को शुबा है कि दौलत इस्लामिया ग्रुप ने यह हमला किया। इराक़ के शहर मूसल से शिदत पसंद दौलत इस्लामिया के जंगजुओं को निकाल बाहर करने की कोशिशों में मसरूफ़ इराकी फोर्सेस का कहना है कि अब वो शहर को तकसीम करने वाले दरियाए दजला से चंद 100 मीटर के फासले पर हैं। हुकूमती फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने मूसल के एक और इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। तुर्की ने गुज़िश्ता जुलाई की नाकाम बगावत के तकरीबन 6 माह बाद हालिया कार्रवाई में 8,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को निकाल बाहर किया है। इस कार्रवाई में जिन लोगों को हदफ बनाया गया उनमें पुलिस, अदलिया, वजारत सेहत और माहरीन तालीम शामिल हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस फौजी बगावत के बाद से मुल्क में 1,20,000 अफराद को उनकी नौकरियों से बर्खास्त या मुअत्तल किया जा चुका है। बल्गारिया के सरकारी रेडियो के ब्रॉडकास्टर्स पर कॉपीराइट्स या हक़ इशाअत की अदायगी से मुतालिक तनाज़े की वजह से दौरे जदीद के लाखों गाने चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तफसील के साथ उबैद मलिक।
بلغاریہ کا سرکاری ریڈیو بلغارین نیشنل ریڈیو یا بی این آر یکم جنوری سے اپنی نشریات چلانے کے لیے کلاسیکی موسیقی کے مختلف ٹکڑوں، جیز اور روایتی لوک یا علاقائی موسیقی کا سہارا لے رہا ہے۔ سرکاری ریڈیو کا میوزیکیٹر نامی غیر منافع بخش تنظیم کے ساتھ تنازع ہے۔ اس تنظیم کے پاس قومی ترانے کے روایتی ورژن سے لے کر مقامی اور بین الاقوامی فنکاروں کے کام کے کاپی رائٹس یا حقوق کا انتظام ہے۔ یہ تقریباً 1,40,00,000 گانے بناتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بلغاریہ کا سرکاری ریڈیو میوزیکیٹر کے ساتھ ادائیگی کا مسئلہ حل ہونے تک صرف 1945 سے قبل کا میوزک نشر کر سکتا ہے۔ فریقین کے درمیان اس معاملے کا حل پیر کو بات چیت کے ذریعے نکالا جائے گا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 2 سالوں کے دوران ملٹری کورٹس نے 150 سے زیادہ مجرموں کو سزائے موت سنائی۔ ان عدالتوں پر انٹرنیشنل کمیشن آف جورس سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلاء برادری نے تحفظات کا اظہار کیا اور فوجی عدالتوں کو خفیہ، غیر شفاف اور منصفانہ سماعت کے اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ کیا حکومت ان عدالتوں کی مدت میں اضافہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ اسی کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔
یہ 5 اگست 2015 کا دن تھا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 رکنی بینچ نے ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کو کثرت رائے سے برقرار رکھا۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پر حملے کا واقعہ تھا ہی اتنا ہولناک کہ حکومت کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑے اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے پارلیمان کو بتایا،
یہ غیر معمولی حالت کے لیے ہے جناب اسپیکر، محدود وقت کے لیے ہے۔ وہ وقت واضح طور پر قانون میں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایوان میں کھڑا ہو کر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس پاکستان کے کسی عام شہری کے لیے نہیں ہے۔
ملٹری کورٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کینگرو کورٹس نہیں، وہاں قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
آرمی ایکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی کینگرو کورٹس ہیں، اور ملٹری کورٹس میں اپنی صفائی پیش کرنے کی بالکل پوری چھٹی اور گنجائش ہوگی۔
لیکن ہوا کیا؟ کیا ملٹری کورٹس میں شواہد پیش کیے گئے، گواہوں کے بیانات لیے گئے اور ملزم کو مقدمے کی سماعت کی نقول فراہم کی گئیں؟ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کر چکے ہیں۔
جس ملزم کو جیٹ بلیک آرمی چیف نے ریکمینڈ کر کے بھیجا ہے وہ کوئی کم سزا اسے دے سکے گا؟ اس لیے وہاں انصاف کا کوئی تقاضا ہی نہیں، اور انصاف کے لیے جو چند چیزیں بڑی اہم ہیں جو آرمی ایکٹ میں بھی دی ہوئی یا آئین میں دی ہوئی ہیں کہ ہر قیدی کا یہ حق ہے، ہر ملزم کا، کہ وہ اپنے مرضی کا وکیل کر سکتا ہے۔ لیکن ان ملٹری کورٹس میں جو 100 سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت ملی، ان میں سے کسی ایک کو بھی وکیل کرنے کی ملٹری کورٹ میں اجازت نہیں تھی۔ ان کے خاندان والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کہاں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ ٹرائل کے بعد ملزم کا یہ حق ہے کہ ٹرائل کے بعد اسے ٹرائل پروسیڈنگ دی جائے تاکہ وہ اپیل میں جا سکے۔ ان 100 سے زیادہ جو ملزمان تھے، کسی ایک کو بھی ٹرائل پروسیڈنگز نہیں دی گئی، بلکہ بعض معاملات میں ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کو ٹرائل پروسیڈنگ دی جائیں، ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی جب آپ کو ٹرائل پروسیڈنگ مل جاتی ہے تو پھر آپ آرمی کو پھر آپ اپیل کرتے ہیں، اپیل کے لیے بھی آرمی کورٹ بنائے گی۔ لیکن اپیل سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹ سزا سناتی ہے اور وہ سزا آرمی چیف کنفرم کرتے ہیں، کنفرم کرنے کے بعد وہ اپیل میں جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار کو بھی ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ ایک سزا جس کو آرمی چیف کنفرم کر چکے ہیں، کیا اس کے بعد جب وہ اپیل کے لیے جائیں گے کسی بریگیڈیئر صاحب کی کورٹ میں یا میجر جنرل صاحب کی کورٹ میں، تو کیا وہ میجر جنرل صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آرمی چیف کی کنفرم کی ہوئی سزا کو وہ ریورس کر سکیں؟ تو آرمی چیف جنرل جو پرویز مشرف تھے، انہوں نے خط لکھا تمام پریزیڈنٹ کورٹ آف اپیل کو کہ اگر آپ کسی کورٹ کیس میں سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو ریورس ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس فیصلے کو چیف نے کنفرم کیا ہوا ہے، اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے چیف سے پرمیشن ہے، اس کو خط لکھیں، ان کی اجازت سے آپ بدل سکتے ہیں۔ وہ لیٹر آج بھی انفورس ہے۔ یہاں سے ایڈوکیٹ ایک پنڈی سے اٹھائے گئے، ندیم احمد شاہ، ان کا کوٹلی میں ٹرائل ہوا، میں ان کا کونسل تھا، اور ان پہ چارجز تھا کہ 27 آرمی کے افسروں نے بندے شہید کروائے ہیں جب سوات میں فوج گئی تھی۔ وہ یہاں سے کوئی ان کو آرمی افسر اطلاع دیتا تھا، وہ آگے طالبان کو بتاتے تھے اور وہ ان کو بندے یونٹ ایمبوش ہوتی شہید ہو جاتے تھے۔ میں وہاں پیش ہوا کورٹ میں، میں نے کہا جی آپ ڈیٹس بتائیں किन किन तारीखों पर हमले हुए और कौन कौन सी वो यूनिट्स थी और यूनिट्स कब गई। वो पता चला जितनी यूनिट्स थी वो नदीम अहमद शाह की गिरफ्तारी के बाद वहाँ गई थी। नतीजतन उनको कोर्ट परेशान हो गई, कोर्ट क्लोज़ हो गई, 15 दिन कोर्ट बंद रही। मैंने कहा आप हमें डेट्स बताएं जनाब, हमारे पास भी डाटा, आपने कब इससे गिरफ्तार किया और एम्बुश कब हुए। नतीजतन नदीम अहमद शाह एडवोकेट को बाइज्जत बरी किया गया, वो रिहा हो गए कोर्ट से, मिल्ट्री कोर्ट से रिहा हुए। ये सारे बाद उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आइंदा किसी वकील को ही नहीं आने दिया जाएगा और बगैर वकील की ये प्रोसीडिंग कर दी गई। नदीम अहमद शाह का केस इज़ अ टेस्ट केस इन पाकिस्तान मिल्ट्री हिस्ट्री में।
जिस केस के बाद मुबैना तौर पर फौजी अदालतों में मुलजमान को वकील करने का हक नहीं दिया गया वो मुकदमा था नदीम अहमद शाह एडवोकेट का, जिसमें उनके खिलाफ तमाम इल्जाम वापस ले लिए गए थे। उन्होंने बताया
जो समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड हुई थी उसकी भी कॉपी मुझे दी गई थी और मुझे वकील करने की भी इजाज़त दी गई थी और मेरी अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त दी गई थी। गालिबन उसके बाद ये वकील वाली जो प्रोविजन है मेरी नॉलेज के मुताबिक सिर्फ एक GHQ अटैक केस था, उसमें मुलजमान को वकला मिले थे, उसके बाद कभी किसी केस में फिर उन्होंने वकील दिए नहीं है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये जो उनसे कोर्ट मार्शल होते हैं ना या मिलिट्री जो जस्टिस होता है इसको रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, ये इंतकामाना इंसाफ देते हैं।
इंसानी हकूक के लिए सरगर्म दुनिया भर के 60 नामवर जजों पर मुश्तमिल तंजीम इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट के मुताबिक 2 सालों के दौरान 150 से ज्यादा अफराद को सजाए मौत सुनाई गई, जिनमें से 12 अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद भी हुआ। ICJ ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों को खुफिया, गैर शफाफ और मुनसिफाना समात के बुनियादी उसूलों के खिलाफ करार दिया। रीमा उमर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की एशिया की तर्जुमान हैं।
पहली बात यह है कि सिविल जो कोर्ट्स हैं, सिविलियन कोर्ट्स, उनमें फौजी अदालतों से अपील नहीं होती, सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड रिव्यू का हक होता है जिसमें आप 2-3 चीज़ें सिविलियन कोर्ट्स देख सकती हैं, जैसे कि कोई बदनीयती थी ट्रायल में या ज्यूरिस्डिक्शन थी फौजी अदालत को कि नहीं। इसके अलावा वो जो नॉर्मल अपील होती है जिसमें आप फिर से पूरा एविडेंस देखते हैं, आप विटनेसेस को भी बुला सकते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सीक्रेट होते हैं ये ट्रायल्स। और फाइनली जो बहुत मेरी नज़र में एक सीरियस प्रॉब्लम है वो ये है कि 94% लोगों ने अपना एक जुर्म का एतराफ़ किया है और ये जो कन्फेशंस हैं सीक्रेट ट्रायल्स के अंदर ये तो बहुत ही मशकूक लगती हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसे सूरत हाल में तशद्दुद, टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट, इसके भी काफ़ी इम्कान हैं। क्या उनको सज़ा जो कन्विक्ट हुए हैं लोग उनको सुनाई गई हैं? सिर्फ एक ज़रिया इसका वो है ISPR की स्टेटमेंट्स। ISPR स्टेटमेंट्स जो सारी शुरू से रिलीज़ हुई हैं पिछले 2 सालों में, उनमें ये सामने आता है कि 153 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है इन फौजी अदालतों से और एटलीस्ट 4 ऐसे लोग हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
इन इकदामात को कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद तनकीद का सामना भी रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन जोहरा यूसुफ,
देखिए उस वक्त भी ज़रूरत नहीं थी हमारे नज़र में और हम अब भी यही कहेंगे कि ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और जुडिशल निज़ाम है उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है।
क्या हुकूमत अब भी ये इरादा रखती है कि 2 साल मुकम्मल हो जाने के बाद भी मिलिट्री कोर्ट्स के अख्तियारात में इजाफा किया जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं।
देखें ऑर्डिनरीली तो हम ये समझते हैं कि नॉर्मल जो जस्टिस का कोर्स है वही फॉलो होना चाहिए और इंसानी हकूक का ख्याल रखते हुए हमें हर बंदा जिसको हम कानून के कटारे में लाएं उनको मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए, तो इसलिए उस पैराए में तो ये मिलिट्री कोर्ट्स की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है ये अंदोनाक हालात थे जिसके अंदर हमारा चूंकि जुडिशियल सिस्टम भी उस तरह गियर्ड अप नहीं है। और लेकिन आप ये देखें कि इवन अमेरिका के अंदर भी जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो गुआंतानामो बे वगैरह पे सहारा करना पड़ा और अलग उनको अरेंजमेंट करना पड़ा। हमने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स को कुछ अर्से के लिए चलाएंगे, मेरे ख्याल में काम अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हमको 60-70% कामयाबी हुई है, बाकी अभी हमने करना है और हमारा जुडिशियल सिस्टम की रिफॉर्म्स अभी फाइनलाइज हो रही हैं, वो बाहर नहीं आई हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी ज़रूरत अभी भी है, लेकिन इनकी एक्सटेंशन उसी सूरत में होगी जब सारी पार्टियां मुत्तफिका तौर पे एग्री करेंगी और ये महसूस करेंगी कि वाकई हुकूमत की अगर ये डिमांड है तो वो जायज डिमांड है। लेकिन ये जो बैन अल-अक़वामी तंजीमें हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं और हमने ये जो मैयर अख्तियार किए हैं इनकी वजह से क्या मुस्बत नतीजे मिले हैं, इसका जवाब पॉजिटिव है।
जजों की आलमी तंजीम समेत इंसानी हकूक की कई तंजीमों और वकला ने हुकूमत से अपील की है कि फौजी अदालतों के अख्तियारात में इजाफा ना किया जाए। 21वीं तरमीम के नतीजे में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम की गई थी जिस पर सदर पाकिस्तान ने 7 जनवरी 2015 को दस्तखत किए थे। अब्दुल्ला फारूकी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।
जिस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का फ़ैसला किया गया तो कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस फैसले की एक बड़ी वजह थे। मैंने बात की बाचा खान फाउंडेशन से वाबस्ता तजयकार डॉक्टर खादिम हुसैन से और पूछा कि क्या अब कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं कि कोई दूसरा कानून लागू करके गुज़श्ता 2 साल में हासिल की गई कामयाबियों को आगे बढ़ाया जा सके।
कबायली इलाकों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वाहिद वजह ये नहीं थी कि कबायली इलाकों में उनको एक तरह से तंजीमी और ट्रेनिंग की और रसद के रास्ते मुहैया थे, अगर ये भी एक वजह थी। दूसरी बात यह है कि जहाँ उनको ये कबायली इलाके खुसूसन शुमाली और जुनूबी वज़ीरिस्तान रिश्ते मुलहिका मुमन एजेंसी और बाजुड़ एजेंसी में जो दिए गए थे या जिनको रास्ता उनके लिए छोड़ दिया गया था, तो मेरा ख्याल है कि वो वहाँ की मखसूस हालात के पेश नज़र था जो अफगानिस्तान के साथ वाक़े थे। जब वहाँ नेटो की अफवाज चली गई या उनमें कमी आ गई तो फिर शायद उनको वहाँ ज़रूरत शायद इसकी नहीं पड़ रही थी, वो कहीं और से वो रास्ते उनको मिल सकते थे, जिसकी वजह से कबायली इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का वजूद में आया था दहशतगर्दी का उसको तोड़ दिया गया, तंजीमी साख्त तोड़ दी गई, उनके रसद के रास्ते टूट गए और उनके ट्रेनिंग कैंप और उनके जो बज़ाहिर वहाँ कंट्रोल था वो कंट्रोल शुमाली और जुनूबी वज़ीरिस्तान बशमूल दूसरी एजेंसियों के न होने के बराबर आ गए।
तो उसके बाद अब कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में खौफ व हिरास का जो माहौल था वो किस हद तक कम हुआ है?
देखिए, उसमें फ़ाल टेररिज्म है या दहशतगर्दी है उसके हवाले से तो आप कह सकते हैं कि बमों में बम ब्लास्ट में या बमों के हमले में कमी की वजह से और जो बहुत ज़्यादा अगवाकारी का सिलसिला था उनमें थोड़ी कमी की वजह से एक तरह से फिजा में वो फहरास में कमी तो आ गई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि जो इंतहा पसंद बयानिए का और उनके साथ जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तंजीमी साख्तें हैं दूसरे इलाकों में बिलखसूस पंजाब में, उनमें कमी न होने की वजह से टारगेट किलिंग का एक सिलसिला मौजूद है और बताखोरी का एक सिलसिला बहरन मौजूद है और वो खौफ हरास में अगरचे बज़ाहिर कमी नज़र आती है कि लोग कारोबार के लिए आते हैं, खरीद फरोख्त होती है, मार्केटें होती हैं, खुली रहती हैं, लेकिन बहरहाल एक गैर मुतमैन या गैर तसली बख्श फिजा मौजूद रहती।
कबायली इलाकों या उससे जुड़े जितने भी इलाके हैं विफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो बंदोबस्ती इलाके हैं वहाँ पे हालात ख़राब होने की वजह से या ऑपरेशन ज़रबे अज़ जब शुरू हुआ उसके बाद से काफ़ी लाखों की तादाद में IDPs जो हैं वो बंदोबस्ती इलाकों की तरफ आए, लेकिन अब उन IDPs की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की बात की जा रही है। तो अगर वो बंदोबस्ती इलाकों में ही रहना चाहते हैं तो क्या इनका ये आईनी हक नहीं बनता?
बिल्कुल, ये उनका आईनी हक भी बनता है, ये उनका बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से भी हक बनता है और ये उनका उस हवाले से भी हक बनता है कि उनकी मर्जी के बावजूद उनके यहाँ टेररिज्म या दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को पनपने दिया गया या उनको फलने फूलने दिया गया। मेरा ख्याल है कि उनके इक्तिसाद को बहुत शदीद नुकसान वहाँ पहुँचा है, उनकी समाजी जिंदगी को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है और नकल मकानी की वजह से उनका जो सकाफती निज़ाम था वो शदीद मुतासर हुआ है, उनका इदारती निज़ाम बिल्कुल टूट फूट गया है और अभी तक उनके लिए कोई रियासत की तरफ से कोई ऐसा अदालती सियासी और इक्तिसादी इस्लाहात वहाँ वजूद में नहीं आई हैं। तो अगर वो यहाँ पे बंदोबस्ती इलाके में रहना चाहते हैं तो ये उनका हर हवाले से हक बनता है।
ये थे बाचा खान फाउंडेशन से वाबस्ता तजयकार डॉक्टर खादिम हुसैन।
ملٹری کورٹس کا قیام نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا گیا۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر سے بات کی اور پوچھا کہ آپ کی پارٹی کو نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں تحفظات ہیں کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، وہ تحفظات ہیں کیا؟
نیشنل ایکشن پلان کا 15واں نقطہ جو ہے زیرو ٹالرنس فار ملیٹنٹ گروپس ان پنجاب، اور وہ اسی لیے ڈالا گیا کہ جو صورتحال کی زمینی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت بھی وہاں کارروائی جیسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں سینٹ میں وزیر مملکت برائے داخلہ انہوں نے صرف ایک کارروائی کا ذکر کیا پنجاب میں، اور وہ تھی چھوٹو گینگ کے خلاف، وہ کسی دہشت گرد گروپ کے خلاف نہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے لیے کافی تشویش کا باعث ہے۔
لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کی حد تک آپ کی حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے؟
جی دیکھیے، ہم نے کوشش کی اور سب کے ساتھ مل کے جتنی بھی ریاست کے ادارے تھے اور ریاست کی حکومت تھی ان کے ساتھ ہم مل کے دہشت گردوں کا تلاقمہ کرتے رہے۔ لیکن دو مسائل آتے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ان میں سے کچھ اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ جو ہمارا زور ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر برابر کے صوبے سے میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو پھر وہاں سے لوگ آ کے اور یہاں دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن اگر بیچ میں ایسے گیپس رہیں گے اور ایسی جگہیں رہیں گی کہ جہاں پہ انہیں کوئی محفوظ پناہ گاہ مل جائے گی تو پھر دشواری ہم سب کے لیے ہوگی۔
اچھا، آپ نے اداروں کو سیاسی مقاصد کے استعمال کرنے کی بات کی، تو کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئی ہے، اسے نیشنل ایکشن پلان کی ہی کامیابی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کا سارا کریڈٹ تو رینجرز کو دیا جا رہا ہے اور صوبائی حکومت پر تو سیاسی مفادات کی وجہ سے اس میں روڑے اٹکانے کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔
الزامات تو ہم پہ لگائے جاتے ہیں، بالکل لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا صوبہ ہے اور ہمیں اس میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے اپنی سے پوری کوشش کی ہے۔
پولیس ہوں یا سول اداروں کی بات کی جائے تو ان کی صلاحیت بہتر بنانا جو تھا وہ نیشنل ایکشن پلان کا اہم ترین حصہ شروع سے ہی قرار پایا تھا، اور جس طرح سندھ میں صوبائی حکومت پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت اگر ایک اچھی شہرت کے حامل آئی جی پولیس کو برداشت نہیں کر رہی تو باقی میدانوں میں کیا کرے گی؟
آئی جی نے شکایت کی کہ ان کو جبری رخصت بھیجا گیا 15 دن کے لیے اور اس 15 دن میں ہم کوئی انقلاب لے آئے تھے۔ مطلب کس نے شکایت کی؟ کیا آئی جی ریکارڈ پہ ہیں؟ دیکھیے، ڈراما میں لکھتا ہوں، ڈرامے آپ بھی لکھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سندھ حکومت نے ایک پہلے ہی دن جس وقت کے یہ پتھر آنے شروع ہوئے تو انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا تھا کہ وہ 15 دن کی رخصت ہے۔ 15 دن ختم ہوئے وہ واپس ڈیوٹی کے اوپر آ گئے۔
تو آپ کے خیال میں وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں
تھی؟ اگر دوسرے ہی دن سندھ حکومت کی وضاحت آ گئی تو میرے خیال سے ہم اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر تاج حیدر۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے پلی بارگین اور رضاکارانہ طور پر رقم واپس کرنے والوں کو سرکاری اور عوامی عہدوں کے لیے تاحیات نااہل قرار دینے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ اس حوالے سے احتساب قانون کا ایک آرڈیننس ممکنہ طور پر آج رات ہی جاری ہونے کی توقع ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ مزید تفصیل کے ساتھ کاشف قمل۔
احتساب قوانین کے بارے میں سرکاری پالیسی میں تبدیلی کا یہ اعلان وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں قوانین جائزہ کمیٹی کے ارکان وفاقی وزیر قانون زاہد حامد اور وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی انوشے رحمان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے تحت پلی بارگین کے ذریعے رقم جمع کرانے والا شخص زندگی بھر کے لیے سرکاری اور عوامی عہدوں کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سنیچر کی رات جاری ہونے والے اس آرڈیننس کو پیر کے روز خیال ہے کہ سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ وزیر اعظم کی تجویز ہے کہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن یعنی رضاکارانہ طور پر رقم واپس کرنے میں عدالتی منظوری بھی ہو اور تاحیات پابندی بھی شامل ہو۔ اس سوال پر کہ آرڈیننس کیوں اور قانون کیوں نہیں، وزیر خزانہ نے کہا کہ بل کے ذریعے پیش کرنے کی صورت میں معاملہ تاخیر کا شکار ہو سکتا تھا کیونکہ 29 جنوری تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے پچھلی سماعت پر پلی بارگین سے متعلق حکومتی موقف طلب کیا تھا۔ وزیر قانون زاہد حامد نے کہا کہ اس وقت پلی بارگین میں عدالت کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے معاملات میں ملزم سرکاری اور عوامی عہدوں کے لیے 10 سال کے لیے نااہل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو برطرف نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیورو کو پلی بارگین کے اختیار سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو ہدایت کی تھی کہ وہ نیب قانون کی شق 25 کے بارے میں وفاق کا موقف ایک ہفتے میں پیش کریں جو پلی بارگین سے متعلق نیب کے چیئرمین کے اختیارات کی وضاحت کرتا ہے۔ اس اسخود نوٹس کی سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے کہا تھا کہ قومی احتساب بیورو ملک میں بدعنوان عناصر کا سہولت کار بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا جی۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سمناز۔
آسٹریلیا نے پاکستان کو سڈنی میں کھیلے گئے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میں 220 رن سے شکست دے کر کلین سویپ کر لیا ہے۔ یہ آسٹریلوی سرزمین پر کھیلی گئی لگاتار چوتھی ٹیسٹ سیریز ہے، جس کے تمام ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جیت کے لیے پاکستانی ٹیم کو 465 رنز کا ہدف ملا تھا، اور میچ کے آخری دن پاکستانی ٹیم 244 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سرفراز احمد 72 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ یونس خان نے 13 رنز بنائے اور 23 رنز کی کمی سے اپنے 10,000 رنز مکمل نہ کر سکے۔ یاسر شاہ نے 93 گیندیں کھیل کر 13 رنز بنائے، اور سرفراز احمد نے 11ویں مس سینچری سکور کی، جبکہ کپتان مصباح الحق 38 رنز بنا کر اوکیف کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف آئندہ ہفتے شروع ہونے والی 5 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ تجربہ کار بیٹسمین جارج بیلی اور ارون فنچ کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، جبکہ دونوں ہی آئی سی سی کی ون ڈے کی بیٹنگ رینکنگ میں سر فہرست 20 بیٹسمین کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ٹینس میں قطر اوپن کا فائنل آج ٹاپ سیڈ اینڈی مرے اور دفاعی چیمپئن نوویک جو کوچ کے درمیان ہے۔ اگر اینٹی مرے یہ ٹورنامنٹ جیت جاتے ہیں تو یہ ان کی مسلسل 29ویں میچ میں فتح ہوگی۔ ادھر برسبین انٹرنیشنل کے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن میلوش راونچ کو 7th سیڈ گریگور دیمتروف کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ دوسرا سیمی فائنل جاپان کے کئی نشی کورے نے سٹین واورنکا کو ہرا کر جیت لیا۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا ٹائٹل کیرولینا پلسکووا نے فرانس کی الیزے کورنٹ کو ہرا کر جیت لیا ہے۔ شینجن اوپن میں فتح کا تاج پہنا جمہوریہ چیک کی کیٹرینا سینیاکووا نے، فائنل میں انہوں نے امریکہ کی ایلیسن رسکی کو شکست دی۔ آکلینڈ کلاسک میں ٹاپ سیڈ سرینا ولیمز، وینس ولیمز اور کیرولائن ووزنیاکی کی ابتدائی راؤنڈز ہی میں شکست کے بعد یہ ٹائٹل امریکہ کی لورین ڈیوس نے جیت لیا۔ فٹ بال کلب مینچسٹر سٹی نے ایف اے کپ کے تیسرے راؤنڈ میں ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کو 0 کے مقابلے 5 گولز سے شکست دے دی۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبناز سے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں قطری شہزادوں کو تلور کے شکار کے لیے علاقے الاٹ کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ یہ احتجاج صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور نوشکی میں کیا گیا۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے آنے کو ہے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ۔ شمائلہ خان،
پاکستان میں فوجی عدالتوں کی 2 سالہ مدت آج ختم ہو گئی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے مقدمات سے نمٹنے کے لیے نیا قانون تیار کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا میں چین کو بندرگاہ اور صنعتی مرکز تعمیر کرنے کی اجازت دینے کے خلاف کیے گئے مظاہرے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آئیوری کوسٹ میں ہونے والی فوجی بغاوت بظاہر ملک کے کمرشل مرکز عابد جان تک پھیل گئی ہے، جہاں ایک فوجی کیمپ سے گن فائر کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ شام کے علاقے احزاز کی ایک مارکیٹ میں ایک بڑا کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات ایک اچھی چیز ہے، اور صرف نادان اور احمق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے۔ اور ستمبر میں اسرائیلی فوج کی جانب سے گولی مار کر ہلاک کیے گئے دو فلسطینیوں کے جنازے میں سینکڑوں سوگواران نے شرکت کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ سری لنکا میں چین کو بندرگاہ اور صنعتی مرکز تعمیر کرنے کی اجازت دینے کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ جنوب مشرق میں واقع ساحلی شہر ہمبنٹوٹا میں اس منصوبے کے تحت دیہی علاقوں کے ہزاروں کی تعداد میں مکینوں کو بے دخل کیا جائے گا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
مظاہرین اور پولیس کے مابین ہونے والی جھڑپوں کے باعث اس منصوبے کے حوالے سے منعقد تقریب بھی تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ اس تقریب میں ملک کے وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے نے شرکت کرنا تھی۔ اس منصوبے کے مخالفین کا کہنا ہے اس سے علاقہ ایک چینی کالونی بن کر رہ جائے گا۔ سری لنکا کی حکومت بندرگاہ کے علاقے کو ایک ایسی کمپنی کو 99 سالہ لیز پر دینے کا معاہدہ کر رہی ہے جس کے 80% حصص کی ملکیت چین کے پاس ہے۔ اس منصوبے کے قریبی علاقے کو ایک سنتی زون کے طور پر استعمال کیا جائے گا جہاں چینی کمپنیوں کو فیکٹریاں لگانے کی دعوت دی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مقامی افراد کو متبادل جگہیں فراہم کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ اس بندرگاہ کی تعمیر چین کی جانب سے سری لنکا میں تعمیراتی منصوبوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ چین سری لنکا میں سن 2009 میں 26 سالہ خانہ جنگی کے اختتام کے بعد سے تعمیراتی منصوبوں میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کی یہ سرمایہ کاری تیل کی دولت سے مالا مال مشرق وسطی اور یورپی ممالک کی جانب آبی شاہراہ ریشم یا میری ٹائم سلک روٹ کا حصہ ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی اطہر کاظمی سے۔ امریکی خفیہ اداروں نے اپنی تازہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی حکومت اور صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کی جانے والی اس رپورٹ کے مطابق روس نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ای میل سروس کو ہیک کیا اور ویکی لیکس کی دستاویزات مہیا کیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے میں مدد کرنا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی خواہش تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روسی صدر نے امریکی انتخاب پر اثر انداز ہونے والی مہم کو شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ رپورٹ انٹیلیجنس چیف کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو تمام معلومات سے آگاہ کرنے کے فوراً بعد ہی جاری کر دی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کا مقصد امریکی جمہوری عمل پر سے عوام کا یقین کمزور بنانا ہے، ہلری کلنٹن کو بدنام کرنا اور صدارت کے لیے ان کے انتخاب کو نقصان پہنچانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ روس کی واضح ترجیح تھے۔ دوسری جانب ماسکو نے رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن وہ پہلے اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ تاہم رپورٹ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ روس پر مداخلت کا الزام لگانے سے باز رہے اور صرف یہ کہا کہ انتخابات کے نتائج اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹیلیجنس اداروں کی تحقیقات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹروں کا معائنہ کرنے کی درخواست کا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ ادھر سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار گلین کارل کہتے ہیں، امید ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس رپورٹ پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔
ٹرمپ ول لسن ٹو سم تھنگ دیٹ انہانسز ہم۔
ٹرمپ ان باتوں پر کان رکھتے ہیں جو انہیں بڑھاوا دیں، تو اگر کوئی ایسی دلیل دے اور حقیقت بیان کرے جو ان کی حکمرانی کو بڑھاوا دے تو وہ پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں میں یہ کروں گا۔ اس طرح کی ذہنیت کو تبدیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیت پر تنقید کرتے ہوئے کہا،
ایسے لوگ جو عمر بھر نا اہل رہے ہوں انہیں ایک ہفتے میں نہیں بدلا جا سکتا۔ آپ ایک ایگزیکٹو کے طور پر کیسے خدمات انجام دے سکتے ہو جب آپ ایک صدر بننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے ہو اور اپنے کاموں سے غفلت برتتے ہو۔
گزشتہ دنوں ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ امریکہ میں پچھلے سال نومبر میں صدارتی انتخاب سے قبل مبینہ ہیکنگ میں ملوث روسی ایجنٹس کی شناخت کر لی گئی ہے۔ امریکی حکام نے ان ایجنٹس کے نام ظاہر نہیں کیے تھے اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کی ای میل سے ڈیٹا چرا کر ویکی لیکس کو منتقل کیا تھا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹنگ اثر انداز ہو سکے۔ تاہم روس اس میں ملوث ہونے کی تردید کرتا ہے اور ویکی لیکس کے بانی جولین اسانج کا کہنا ہے کہ انہیں معلومات ماسکو سے نہیں ملی تھیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا نازیہ گلزار سے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا, جہاں قطری شہزادوں کو تلور کے شکار کے لیے علاقے الاٹ کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے. یہ احتجاج صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور ضلع نوشکی میں کیا گیا, جس کے دوران بعض مقامات اہم شاہراہوں کو بھی بند کر دیا گیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
جن علاقوں میں شاہراہوں کو بطور احتجاج بند کیا گیا ان میں کوئٹہ اور نوشکی کے علاقے شامل تھے. کوئٹہ شہر میں ازار گنجی کے مقام پر روڈ کو بند کیا گیا. اگرچہ اس احتجاج کا اعلان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا تھا, لیکن کوئٹہ میں ہونے والے اس احتجاج میں نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے بھی شرکت کی. کوئٹہ اور نوشکی میں احتجاج کے باعث ان شاہراہوں پر ٹریفک جام رہی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نوشکی میں اس احتجاج کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما خدا رحیم کا کہنا تھا,
یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو حکمران ہیں, یہ قطری شہزادوں کے پارٹنرشپ ہے, ان کا کاروبار ہے ان کے ساتھ. قطری شہزادوں کو یہاں لا کر بلوچستان میں بلوچ عوام کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. معشوق کا علاقہ ہو, خاران کا علاقہ ہو, چاوی کا علاقہ ہو, نوشکی کا, ان سب میں بلوچوں کو ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے.
تلور کا شمار ان پرندوں میں ہوتا ہے جس کی نسل ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے. یہ پرندہ سردیوں کے موسم میں بلوچستان کے نسبتاً گرم علاقوں کا رخ کرتا ہے. جب یہ پرندہ ان علاقوں کا رخ کرتا ہے تو اس وقت مختلف عرب ممالک کے شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد بلوچستان کا بھی رخ کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں بلوچستان کے متعدد علاقے عملاً عرب شہزادوں کی شکارگاہ کی شکل اختیار کرتے ہیں. پہلے کے مقابلے میں اس مرتبہ بلوچستان میں قطری شہزادوں کو زیادہ علاقے شکار کے لیے الاٹ کیے گئے ہیں. اس سے قبل ضلع کچی میں ایک قطری شہزادے کو شکارگاہ الاٹ کرنے کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے شہر حیدرآباد میں 3 روزہ لٹریری فیسٹیول کا افتتاح گزشتہ روز سندھ کے صوبائی وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ نے کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ مختلف موضوعات پر بیٹھک کر کے ادبی میلہ لگانا ثقافت کی خدمت نہیں ہے. حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
حیدرآباد میں حکومت سندھ کے محکمہ ثقافت اور نجی اداروں کے تعاون سے یہ دوسرا ادبی میلہ لگایا گیا ہے. میلے میں 3 روز کے دوران ادیب, کہانی نویس, صحافی, ڈرامہ نویس, تنقید نگار اپنی اپنی آرا پیش کر رہے ہیں. میلے کا افتتاح صوبائی وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ اور ممتاز ڈرامہ نویس نور الہدا شاہ نے کیا. وزیر ثقافت نے اپنی تقریر میں کہا,
وزیر سے پوچھیں کہ ادبی بورڈ میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں بتائیں, ہم ادارے کے مالک ہیں, اس کے سوا تبدیلی کیسے آئے گی. صرف تخلیق اور مشاہدہ نہیں کرنا ہے, اگر ادارے بچانے ہیں تو مجاہدانہ کردار بھی ادا کرنا ہوگا, ورنہ ادارے اسی طرح کام کرتے رہیں گے.
وہ تقریر کر کے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ادب کی وجہ سے کسی تبدیلی کی توقع ہے. ان کا جواب تھا,
ہر چیز سندھ میں اچھی نہیں ہے, یہ سوچی جائے کہ کام یہیں پہ ہو رہا ہے. ہر لٹریچر بھی سندھ کا اچھا ہے, ادارے بھی سندھ کے اچھے ہیں, اور سب سے بڑی تنظیمیں بھی سندھ میں موجود ہیں, یا سب سے بڑی جھیلیں بھی ہمارے پاس دنیا میں نہیں ہیں. تو ان چیزوں سے تھوڑا نکلنا پڑے گا. نارسزم سے ہم نکل کے نرگسیت سے باہر آئیں گے, تب ہم حقیقی چینج سوسائٹی میں دیکھ سکیں گے.
ممتاز ڈرامہ نویس نور الہدا شاہ کے سامنے سوال رکھا کہ کیا ادیب آج بھی ایسا ادب تخلیق کر رہے ہیں جو شعور میں اضافہ اور معاشرے میں تبدیلی لانے کا سبب بنے.
نہیں, ادب کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس لیول پر ادب لکھا بھی نہیں جا رہا ہے, اور اگر لکھا بھی جا رہا ہے تو وہ سماج کے ساتھ شاید ایز سچ کنیکٹڈ ہے نہیں. لیکن اور دوسری چیز یہ کہ سماج بری طرح ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, اور سماجی رویے بڑے ہارش, بڑے اگریسو ہو چکے ہیں. تو ہاں, اس کا حل ضرور یہ ہے کہ ادب اس معیار پر اور اس لیول پر لایا جائے.
کیا ادیب معیاری ادب یا تبدیلی لانے والا ادب لکھنے میں ناکام ہو گیا ہے؟
ادیب خاموش ہو گیا ہے, ادیب کی رفتار بہت سست ہو گئی ہے. اور کہہ سکتے ہیں کہ ادیب اپنے اندر تو موجود ہے, لیکن وہ اب خود سے باہر کہیں جڑ نہیں پاتا, سماج کے ساتھ, زمین کے ساتھ. خاص طور سندھی ادب کا تو یہ خاصا رہا ہے جو اب نہیں, شاید اس کی بھی رفتار بہت سلو ہو چکی ہے. جنرلی بھی ایسا ہے, تو میں ناکام نہیں کہوں گی, چپ ہو گیا ہے، رفتار سست ہو گئی ہے۔
سینئر صحافی سوہیل سانگی بھی فیسٹیول میں موجود تھے، ان کا کہنا تھا،
آج کے حالات میں ادب سے کوئی پاکستانی سیاسی یا سماجی تبدیلی میرے نزدیک ممکن نہیں رہی، خاص طور پر جب میڈیا کے مختلف فارمز اور اس کے اتنے سارے چینلز اور اس کے اتنے سارے آؤٹ لیٹس موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ادیب اپنا رول پلے نہیں کر پائے گا۔
سہیل اس طرح کی کانفرنسوں سے نتائج کی امید رکھتے ہیں۔
یہ لوگ اکٹھے ایک ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکشن کرنے کا جو ان کو موقع ملتا ہے، اس وجہ سے اس کو پازیٹیو کہا جا سکتا ہے۔ نارملی ڈسکشن جو ہے وہ چینج لانے کا سبب بنتے ہیں، اب یہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
ناز سنائی طویل عرصے سے سیاسی اور ادبی موضوعات پر کتابیں شائع کرتے ہیں، فیسٹیول میں ان کا اسٹال بھی موجود تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کتابوں کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بہتر تبدیلی نظر آتی ہے۔
ہم کوئی تبدیلی لا نہیں سکے، تبدیلی ان کے ہاتھ میں، جو آپ تقریریں سن رہے ہیں لیڈروں کی، سیاستدانوں کی، جو پیسے بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو نچاتے بھی ہیں، کلچر ڈے مناتے ہیں، لوگوں کو روڈوں پہ لے آتے ہیں۔ پڑھنے والا، لکھنے والا رائٹر جو ہے نا، جو معاشرہ تخلیق کرنا چاہتا ہے، وہ ہم نہیں کر سکے۔
ایک این جی او نے بھی اسٹال لگایا تھا جہاں کتابیں اور ان کا لٹریچر موجود تھا۔ شازیہ بھگیو اسٹال پر موجود تھیں، وہ کہہ رہی تھیں،
نیو جنریشن میں پڑھنے کا جو ہے وہ آ رہا ہے، بچے زیادہ ملٹی میڈیا اور فیس بک اور ان چیزوں میں زیادہ پڑھ گئے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے، ایسے میلے ہونے چاہیے۔ جی بالکل، بہت پازیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
معاشرتی تبدیلی کا رجحان پایا جاتا ہے، عمل جاری ہے، خواہ رفتار سستی کیوں نہ ہو۔ فیسٹیول میں موجود ادب کے مختلف شعبوں میں سرگرم شخصیات بہتری کی توقع رکھتی ہیں۔
آپ نے سندھ سے علی حسن کی رپورٹ سنی۔ وقت ہوا چاہتا ہے نامہ نگار شکیل اختر کے کالم دوسرا پہلو کا۔
بالی ووڈ کے معروف اداکار اوم پوری کے انتقال سے آرٹ، بالخصوص فلم اور تھیٹر کی دنیا کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اوم پوری کا شمار ان چند اداکاروں میں ہوتا تھا جن سے لوگ اپنی شناخت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فلم اور اداکاری میں شہرت حاصل کی، انہیں بے پناہ کامیابی اور دولت عطیب ہوئی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی سادگی اور سادہ لوہی نہیں چھوڑی۔ ان کے اندر کا انسان اور آرٹسٹ ان کی آخری سانس تک زندہ رہا۔ اوم پوری اداکاروں کی اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جس میں نصیر الدین شاہ، شبانہ اعظمی، فاروق شیخ، اسمتا پاٹل اور دیپتی نول جیسے بہترین آرٹسٹ شامل تھے۔ 80 کی دہائی ان اداکاروں کی بہترین آرٹ فلموں کے لیے ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ آرٹ فلمیں حقیقت پر مبنی ہوتی تھیں، ان میں انسانی رشتوں کے مختلف پہلوؤں کو بہت انسانی اور حقیقت پسندی کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا۔ اوم پوری ایسی فلموں کو ہارڈ ہٹنگ کہا کرتے تھے۔ ان فلموں کے پیغامات اتنے مؤثر ہوتے تھے کہ وہ شائقین کے ضمیر کو جھجھوڑ دیتے تھے اور شائقین کو اکثر غمزدہ کر دیتے۔ اس طرح کی بیشتر فلمیں کامیاب رہیں، حالانکہ ان میں بہت سی فلمیں مالی اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئیں۔ ان فلموں کا بنیادی مقصد بھی آرٹ اور اس کی افادیت تھی، تجارت نہیں۔ آرٹ فلموں کا سلسلہ ایک طویل عرصے تک چلا، بالی ووڈ میں مین اسٹریم کمرشل فلمیں غالب رہیں۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں غریبوں کی اکثریت رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب سنیما نہ صرف تفریح اور ثقافتی سرگرمی کا واحد ذریعہ تھا، بلکہ یہ ایک بڑی اکثریت کے لیے مایوسی اور یاس کے ماحول میں ایک مثبت توانائی اور امید کا ذریعہ تھا۔ آزادی کے بعد فلم سے کئی دہائی تک ملک کے سرکردہ ادیب اور شاعر وابستہ رہے۔ بالی ووڈ میں بننے والی فلموں کا بنیادی نیچر تفریح ہوتا تھا، اور فلموں کو تفریحی اعتبار سے دلچسپ بنانے کے لیے کئی نغمے بھی اس میں شامل کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں نغموں کی تعداد اکثر 8 سے زیادہ ہوا کرتی تھی، اب یہ تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی یہ فلم کا ایک کلیدی پہلو ہیں، اور کئی بار خوبصورت نغموں کے سبب فلمیں چل جاتی ہیں اور جانی جاتی ہیں۔ 8 فلمیں سنجیدہ ہوتی تھیں، اور انہیں حقیقت سے قریب لانے کے لیے ان میں کئی بار نغمے نہیں ہوتے تھے یا پھر بہت کم ہوتے تھے۔ ارتھ، معصوم، گرم ہوا، آکروش، ماچس، اردھ ستیہ اور اس طرح کی متعدد فلمیں اس زمرے میں بنی اور دل و دماغ کو چھو گئیں۔ یہ فلمیں کسی اہم معاشرتی پہلو پر مرکوز ہوتی تھیں اور ایک واضح پیغام دیتی تھیں۔ اس کے برعکس کمرشل فلمیں خالصتاً تفریح ہوتی تھیں، ان کا مقصد تجارتی ہوتا تھا۔ ان کے موضوعات عموماً پیار و محبت ہوتے تھے، لیکن ان تفریحی فلموں کے ذریعے بھی اہم سماجی پیغامات ہمیشہ دیے جاتے رہے۔ مذہبی ہم آہنگی کا سوال رہا ہو، عورت مرد کے درمیان جنسی برابری کی بات ہو، کمزور طبقے کے حق کی بات ہو، کرپشن ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات ہو، ناانصافی کا سوال، سماج کے ہر اہم پہلو پر ان فلموں میں اپنے اپنے انداز میں پیغامات دیے گئے۔ اور ان کا بھارتی معاشرے پر گہرا اثر بھی پڑتا ہے۔ فلم کسی بات کو عوام تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بجرنگی بھائی جان ہو یا او مائی گاڈ یا پھر تازہ ترین فلم دنگل، ان سبھی میں انتہائی طاقتور پیغامات دیے گئے ہیں۔ یہ عوام کی سوچ کو براہ راست متاثر کرتی ہیں۔ بالی ووڈ کی فلمیں جیسی بھی ہوں، ان کے پیغامات مثبت اور لبرل تصورات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اوم پوری اور ان جیسے بہترین اداکاروں نے آرٹ اور تخیل کے ذریعے ایک بہتر معاشرے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
سامعین، نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں ابھی جو اس وقت خبر لگی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے زیرہ لورالائی کے علاقے رسالہ لائن کے متاثرین کا اسلام آباد میں احتجاج 9 روز بھی جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ لورالائی میں فوج اور ایف سی کے کہنے پر انتظامیہ نے ان کے کئی گھر مسمار کر دیے ہیں اور باقی مکانات کو خالی کرانے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے مظاہرے میں شریک رسالہ لائن کے ایک رہائشی امیر زمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس محلے میں پچھلے 50 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن اب اسے خالی کرنے کے نوٹسز مل رہے ہیں اور اس کے بدلے انہیں کوئی معاوضہ ملا نہ کوئی متبادل جگہ دی جا رہی ہے۔ مظاہرے میں شریک خواتین اور بچوں نے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے، جن پر نعرے درج تھے کہ انہیں روٹی کپڑا نہیں بلکہ صرف کچا مکان چاہیے۔ اس سلسلے میں جب لورالائی کے ضلع پولیس آفیسر سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ زمین پاکستانی فوج کی ہے اور وہ جب چاہے ان سے خالی کرا سکتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستانی ریاست یا فوج کے خلاف باتیں کریں۔ سربین ابھی جاری ہے، سامعین کو انتظار ہوگا ہفتہ وار بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، تو آئیے سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ نصرت جہاں سے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ،
اللہ بچائے ریمو ڈسوزا کو، جو اب دبنگ خان کو اپنے اشاروں پر نچانے والے ہیں۔ جی ہاں، سلمان خان اب ریمو کی فلم میں ایک ڈھلتی عمر والے ڈانسر ڈیڈ کا رول کریں گے۔ اب سلمان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ اپنے ڈانس سٹیپس خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، چلیں دیکھتے ہیں کون کس کو نچاتا ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ نیا سال ہے، چلے اس سال کی شروعات کرتے ہیں کچھ نئے وعدوں اور ارادوں کے ساتھ۔ بھائی لوگ کر رہے ہیں نئے ریزولوشن، لیکن اکشے کمار ہے کہ اسے ڈھکوسلا کہتے ہیں کیوں؟ پہلے یہ تو سن لیجئے کہ گووندا جی اپنی فلم کی ریلیز کے لیے کیوں ہے پریشان، اور فلم ریس اور قابل میں ہوگا کیسا
ٹکراؤ۔
2016 اکشے کمار کے لیے کافی اچھا رہا، ان کی کئی فلمیں کامیاب رہی اور आने वाले साल के लिए भी अक्षय काफी एक्साइटेड है, क्योंकि सलमान ने भी उनके साथ फिल्म बनाने का फैसला किया है, लेकिन नए साल का उनका कोई रेजोल्यूशन नहीं। क्यों भाई अक्षय, ऐसा क्यों?
ये तो एक ढकोसला होता है कि एक नया साल आया तो एक रेजोल्यूशन करते हैं यार। जो आदमी को करना है वो उसी दिन कर ले, उसी दिन आपका नया साल शुरू हो जाता है। आई थिंक इट इज ऑल बीन क्रिएटेड हाइप एंड ऑल। ये मेरे नए साल का रेजोल्यूशन है कि अब से मैं खाना कम खाऊंगा। अबे पहले कर लेता कम।
न सबूत ढूंढता हूँ न गवाह ढूंढता हूँ, मुजरिम नजर आ जाए तो चने की तरह भूनता हूँ।
गोविंदा बिचारे अपनी फिल्म आ गया हीरो की रिलीज के लिए परेशान है। काफी अरसे से रिलीज के चक्कर में है, लेकिन कोई डेट ही नहीं मिल पा रही। क्यों गोविंदा जी?
थोड़ा समय पहले ऐसा लगा था कि मैं इसको पहले रिलीज कर पाऊंगा, पर ये 2-3 साल जो लग गए इस फिल्म में, वो इसलिए लग गए कि जब फिल्म मैंने कंप्लीट कर ली तो फिल्म लाइन का माहौल ही बदल चुका। अब यहाँ पर मेकिंग जो है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसका रिलीज हो गया, तो लोग क्या होली दिवाली और पता नहीं क्या क्या देख के आते हैं, लोग ईद देख के आते हैं, तो गोविंदा का नोटबंदी देख के आ रहा है भैया।
वैसे गोविंदा जी आप ठीक कह रहे हैं, ईद हो या दिवाली या फिर क्रिसमस, ये तमाम डेट्स पहले ही बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए बुक हो जाती हैं।
हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में, ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा, खत्म मैं करूंगा।
जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं।
अब फिल्म रईस और काबिल को ही ले लीजिए, दोनों ही फिल्में 25 जनवरी को रिलीज हो रही हैं। हालांकि दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने इस बारे में बात भी की, लेकिन लगता है मामला तय नहीं हो पाया। क्यों शाहरुख?
एक्चुअली हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, बिकॉज पहले दोनों फिल्में 26 को आ रही थी, तो आई थिंक हमने अपना डिस्कशन वहाँ खत्म कर लिया था कि जहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि दोनों फिल्में साथ में आ रही हैं। सो वी हैड डिसाइडेड विद आवर एग्जीबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कि हम 25 को आ जाएंगे, एंड आई थिंक काबिल अब शाम के शोज में आ रही है, वी विल कम इन द रेगुलर शोज। सो ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है कि उनके बाद डिसाइड किया, उन्होंने पहले डिसाइड किया।
हाँ साहब, डॉन में भी डॉन और रईस में भी डॉन, लगता है नेगेटिव रोल ज्यादा पसंद आते हैं आपको।
इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक बचपन से लेके बड़ी उम्र तक 50 या 45 तक की कहानी है, और मुझे ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियस डिसीजन है मैं बुरा आदमी करूंगा। कोई अच्छी कहानी लिखेगा बुरे आदमी की तो तब करूंगा। जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं बली, तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूंगा।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ सालिमा ओ सालिमा।
तू आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं।
जी हाँ, इनकी अदाएं ही तो हैं जिन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे हॉलीवुड को भी दीवाना बना दिया है। बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस क्वीन दीपिका पादुकोण, जिनका कद ही ऊंचा नहीं बल्कि करियर भी ऊंचाइयों को छू रहा है। जनवरी को एक मशहूर बैडमिंटन प्लेयर के यहाँ पैदा होने वाली दीपिका ने 2007 में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ और फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा।
माई फर्स्ट फिल्म फॉर मी विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल, माई फर्स्ट डे ऑफ शूट विल बी एक्सट्रीमली स्पेशल। आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे, द फर्स्ट टाइम आई डिड अ सीन विद शाहरुख।
में लव आजकल और बचना ऐ हसीनों के बाद दीपिका ने सैफ अली खान के साथ कॉकटेल में काम किया। ये फिल्म कामयाब रही और ये वो फिल्म थी जिसने दीपिका को बतौर एक्ट्रेस स्टैब्लिश किया।
चोर बाजारी दोनों की पहले की आदत जो हट गई, प्यार की जो तेरी मेरी उम्र आई थी वो हट गई, दिल लुटिया मस्त निगामा, दिल लुटिया
2013 तक दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की कामयाब हीरोइंस में से एक बन गईं और दीपिका बनी एक बैडमिंटन प्लेयर से कामयाब हीरोइन। तो पर्सनल लाइफ में कैसी है दीपिका?
सिंपल लड़की हूँ मैं, एक बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ बट एट द सेम टाइम मैं अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बस फिलहाल अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ।
वैसे अगर दीपिका की पर्सनल लाइफ पर नजर डाली जाए तो करियर के आगाज में ही दीपिका रणबीर कपूर के साथ रिश्ता जोड़ चुकी थी और उन्होंने कभी इस रिश्ते को छुपाया भी नहीं, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा अरसे नहीं चल सका और दीपिका ने रणबीर से अलहदगी इख्तियार कर ली।
तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
खुदा जाने के मैं पिता हूं।
कुछ अरसे उनका नाम बिजनेसमैन सिद्धार्थ मालिया के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन आजकल उनकी दोस्ती रणवीर सिंह के साथ है। तो दीपिका जी, इस रिश्ते में आखिर आप देखना क्या चाहती हैं?
उसमें सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है और लोग बहुत कुछ कहेंगे लिखेंगे बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो व्हाट द ट्रूथ इन आवर लाइव्स आर।
दीपिका पादुकोण ने साजिद खान की हाउसफुल और अब्बास मस्तान की फिल्म रेस 2 के बाद रणबीर कपूर के साथ एक बार फिर वापसी की और इम्तियाज अली की फिल्म ये जवानी है दीवानी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। क्या कभी कतरीना और अनुष्का जैसी हीरोइंस के साथ कंपटीशन फील होता है?
आई वुडन्ट से कंपटीशन, मैं यही कहूंगी कि कभी कभी यू नो यू फील अ सर्टेन वे अबाउट सम पीपल एंड दे मे नॉट नेसेसरली फील द सेम वे अबाउट यू एंड दैट्स ओके। आई मीन आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम प्रोफेशनली एंड पर्सनली एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट।
दीपिका पादुकोण इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन अदाकाराओं में से एक है और उनका कहना है कि उन्होंने फिल्म के लिए कभी भी खुद को एक्सपोज नहीं किया।
अगर आप पिक्चर्स देखते हैं तो मैंने ज्यादा एक्सपोज नहीं किया है क्योंकि मैं मानती हूँ कि सेक्सीनेस इज नॉट अबाउट एक्सपोजिंग। बिना एक्सपोज किए हुए भी मैं सेक्सी लग सकती हूँ एंड ये मेरा मानना है।
मटर गश्ती खुली सड़क में तकड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में।
चाहे वो फिल्म बाजीराव मस्तानी हो या गोलियों की रासलीला प्रेम लीला, दीपिका ने मुख्तलिफ किरदारों के साथ न सिर्फ पूरा पूरा इंसाफ किया बल्कि अपनी अदाकारी के एक नए रूप को भी पेश किया।
नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
दीपिका हॉलीवुड की फिल्म ट्रिपल एक्स में लीडिंग लेडी है और इस वक्त संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म पद्मावती की तैयारी में मसरूफ है।
कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी ये दीवानी हो गई।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
बॉलीवुड राउंड अप नुसरत जहां के साथ आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे अथर काजमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन शोडरर, इस्लामाबाद में आमिर सदी, आदिल शाहजेब को पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
पाकिस्तान में फौजी अदालतों की 2 साल मुद्दत आज ख़त्म हो गई है जबकि हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के मुकदमात से निपटने के लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है। आइवरी कोस्ट में होने वाली फौजी बगावत बज़ाहिर मुल्क के कमर्शियल मरकज़ आबिद जान तक फैल गई है जहां एक फौजी कैंप से गन फायर की आवाज़ें सुनी गई हैं। امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات ایک اچھی چیز ہیں اور صرف نادان اور احمق لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے۔ ترکی نے گزشتہ جولائی کی ناکام فوجی بغاوت کے بعد تقریباً 6 ماہ بعد حالیہ کارروائی میں 8,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ گھانا کے نئے صدر نانا آکوفو آدو نے دارالحکومت آکرا میں ایک تقریب کے دوران اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے جہاں افریقہ بھر کے مختلف ممالک کے سربراہان شریک تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔